آج ویو 360 میں. امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کی جانوں کا تحفظ اسرائیلی حکمت عملی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے, لیکن اسرائیل فوجی آپریشن کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم لائن دینے کو تیار نہیں.
ہم لڑائی کے دوران شہریوں کے تحفظ اور غزہ میں شہریوں کی امداد کو بڑھانے پر زور دیتے رہیں گے.
کیا امریکہ اسرائیل کے لیے غیر مشروط حمایت کی پالیسی کے ساتھ غزہ کے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنا سکتا ہے؟ جانیے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارسل اللہ خالد. اکتوبر کے پہلے ہفتے میں حماس کے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد عسکری شعبے سے لے کر سفارتی سطح پر امریکہ نے ہر طرح سے اسرائیل کی حمایت کی, لیکن غزہ میں تقریباً 20,000 فلسطینیوں کی ہلاکتوں کے بعد واشنگٹن اب تل ابیب پر زور دے رہا ہے کہ وہ غزہ میں اپنی جنگی حکمت عملی کو تبدیل کرے. اس حوالے سے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران واشنگٹن ایک سے زیادہ مرتبہ اپنی بڑھتی ہوئی بے چینی کا اظہار کر چکا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکی عہدیداروں کی طرف سے اسرائیل کے لیے ٹھوس حمایت کا بیانیہ بھی جاری ہے. امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے پیر کے اسرائیل کے دورے میں بھی اسرائیل کے لیے آہنی حمایت کے اعادے کے ساتھ غزہ میں عام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کا پیغام بھی شامل تھا. کیا آنے والے دنوں میں اسرائیل امریکی دباؤ پر اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کرے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ایک نئی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی, جس میں غزہ میں شہریوں کو ضروری امداد پہنچانے کے لیے مزید راستے کھولنے کا مطالبہ کیا جائے گا. اسرائیل حماس جنگ شروع ہونے کے بعد سے جنگ بندی اور غزہ میں امداد کی فراہمی سے متعلق سلامتی کونسل میں اس سے پہلے 5 بار قراردادیں پیش کی جا چکی ہیں, جن میں سے 4 کونسل کے مستقل اراکین کی طرف سے ویٹو کر دی گئی تھیں, جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی اور غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے سے متعلق قراردادیں 2 بار بھاری اکثریت سے منظور کی جا چکی ہیں. دوسری جانب انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیلی فوج کی بمباری اور جنگی حکمت عملی کے بارے میں کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں فلسطینی شہریوں کو جان بوجھ کر بھوک سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس بھوک کی حکمت عملی کو فلسطینیوں کے خلاف ایک جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے, جبکہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے 36 اسپتالوں میں سے صرف 8 جزوی طور پر کام کر رہے ہیں, اور غذائی قلت میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. غزہ پر اسرائیلی حملوں سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور دوسری طرف بےکھر فلسطینی طبی سہولتوں, ادویات اور خوراک سمیت بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. غزہ کے شہری کن حالات میں ہیں انہیں کی زبانی جانتے ہیں.
رات تقریباً 8:30 بجے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے تھے کہ ہم نے ایک زوردار دھماکہ دیکھا. آگ کے شعلے ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے. پہلے ہمیں لگا کہ بم دھماکہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, پھر ہم بم زدہ گھر تلاش کرنے نکلے اور ہمیں گوشان خاندان کا گھر نظر آیا. پورا خاندان مفلوج ہو گیا تھا, تقریباً 6 افراد.
ہم بستر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی چیز پھٹ گئی اور چھت ہم پر گر گئی. ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. ملبہ ہم پر گرا اور ہمیں کچھ نظر نہ آیا. میں نے اپنی معذور بیٹی کو اٹھایا اور میں نکل گئی. مجھے نہیں معلوم کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا.
میں کمرے میں سب سے پہلے داخل ہوا. لڑکی یہاں لیٹی تھی بالکل ٹھیک. اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا, اس کا سر کھلا ہوا تھا اور دماغ باہر تھا. وہ پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی, اور میں یہاں موجود تمام زخمیوں کو باہر لے گیا. 2 عمر رسیدہ عورتیں اور 1 بچہ تھا, باقی سب ٹھیک تھے.
آج میں اپنے پڑوسی سے پانی لے کر آئی ہوں. میں پانی لائی اور ہم نے آٹا گوندا. میں قسم کھاتی ہوں کہ اب ہمارے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا. جا کر دیکھیں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی رہ گیا ہو. کچھ بھی نہیں ہے.
امریکی وزیر دفاع کے اسرائیل کے حالیہ دورے کا مقصد جہاں ایک طرف اسرائیل کو امریکہ کی حمایت کا یقین دلانا ہے, وہیں غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کو روکنے اور ضروری امداد بڑھانے پر زور دینا بھی بتایا جا رہا ہے. دوسری طرف اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے شمالی غزہ میں غلطی سے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا, جس پر حکومت کو تنقید کا سامنا ہے.
امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے پیر کے روز اسرائیلی حکام سے ملاقاتوں کے بعد کہا ہے کہ اسرائیل کا اپنا دفاع کرنے کے حق کے لیے امریکی حمایت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں امریکی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ سویلینز کی حفاظت اسرائیل کی غزہ میں فوجی کارروائی کی حکمت عملی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے.
غزہ میں فلسطینی شہریوں کی حفاظت ایک اخلاقی فریضہ اور اسٹریٹجک لحاظ سے ناگزیر بھی ہے. لہٰذا ہم اسرائیل کے بنیادی حق یعنی اپنے دفاع کی حمایت کرتے رہیں گے اور ہم لڑائی کے دوران شہریوں کے تحفظ اور غزہ میں شہریوں کی امداد کو بڑھانے پر زور دیتے رہیں گے.
اس سے پہلے گزشتہ ہفتے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے بھی اسرائیلی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں اسرائیلی حکمت عملی میں تبدیلی پر زور دیا تھا. ایک تجزیہ کار نے وائس آف امریکا کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ غزہ پر حملوں کی شدت کو کم کرنے کے لیے اسرائیل پر امریکی دباؤ کا اثر پڑے گا.
میرا خیال ہے کہ اسرائیل شاید جنوری کے وسط میں یا جنوری کے آخر میں بالکل ایسا ہی کرے گا.
ایک اور تجزیہ کار ان سے اتفاق کرتے ہیں.
حقیقی معنوں میں اسرائیلیوں کو سمجھنا چاہیے جیسا کہ صدر بائیڈن سمجھتے ہیں کہ ہزاروں فلسطینی شہریوں کی المناک ہلاکتیں جاری نہیں رہ سکتی. یہ وہی معاملہ ہے جس کی بنا پر اسرائیل کو اپنے دفاع کے حق کی غیر مشروط حمایت حاصل تھی جو اب اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. تو یقینی طور پر کچھ تبدیلیاں کرنا پڑیں گی لیکن میرے خیال میں اس معاملے میں توازن قائم کرنا ہی اہم ہے.
امریکہ کی جانب سے اسرائیل پر دباؤ ایسے وقت پر آ رہا ہے جب خود اسرائیل کو اندرونی طور پر عوامی دباؤ کا سامنا ہے. چند روز پہلے اسرائیلی ڈیفینس فورسز نے تسلیم کیا کہ انہوں نے غلطی سے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو ہو سکتا ہے کہ یا تو رہا کیے گئے تھے یا حماس کے اغوا کاروں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. فائرنگ کا یہ واقعہ گزشتہ جمعے کو ایک فوجی آپریشن کے دوران پیش آیا. غزہ میں اب بھی 130 سے زیادہ یرغمالی حماس کی قید میں ہیں جسے امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا ہے. امریکہ اور دنیا بھر کے دوسرے حصوں میں غزہ میں اسرائیل کی بمباری کے خلاف مظاہرے جاری ہیں. جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے ایسے ہی مظاہرین نے پچھلے ہفتے ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں ایک بڑی شاہراہ پر رش کے اوقات میں ٹریفک کو روک دیا تھا. سنڈی سین کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ.
اسرائیلی دستوں نے گزشتہ جمعے کے دن غزہ میں 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو سفید کپڑا لہرانے کے باوجود حماس کے جنگجو سمجھ کر گولیاں مار کے ہلاک کر دیا تھا، جس پر اسرائیل میں بھی تنقید ہو رہی ہے. صحافی ہریندر مشرا اس وقت یروشلم سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اسی بارے میں بات کرتے ہیں. ہریندر، کیا رد عمل ہے اسرائیل کے اندر یرغمالیوں کی ہلاکت پر؟
دیکھیں، یرغمالیوں کے ہلاکت کے بعد یہاں پر کافی مظاہرے ہو رہے ہیں، اور آج جب صبح میں یہاں پہ اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی کنیسٹ کے سامنے سے گزر رہا تھا تب بھی وہاں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ پوسٹرز اور بینرز کے ساتھ وہاں پر کھڑے تھے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیلی جو قیادت ہے اس کی یہ سوچ ہے کہ یرغمالیوں کو چھڑوانے کے لیے وہاں پر کاروائی میں تیزی لانی ہوگی. لیکن ان لوگوں کا، اور اس میں کچھ ایسے بھی لوگ شریک تھے، کچھ ایسے یرغمالی جو کہ وہاں سے رہا کیے گئے ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پالیسی جو ہے یہ غلط ہے، اس طرح سے یرغمالیوں کو وہاں سے رہا نہیں کروایا جا سکتا، اور صرف سفارتی کوششوں کے تحت ہی یہ جو ہے یہ پاسبل ہے. تو ایسے میں کافی یہاں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، چاروں طرف ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور خاص کر کے یروشلم میں جہاں پر کہ ان کا سیاسی قیادت موجود ہے.
امریکی وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن جب اسرائیل جا رہے تھے تو واشنگٹن میں انہوں نے کہا کہ وہ جنگ کے حوالے سے اسرائیلی قیادت کے لیے کافی سخت پیغام لے کر جا رہے ہیں. کیا پیغام پہنچا ہے اسرائیل میں، اور اسرائیل کس طرح سے لے رہا ہے اس کو؟ تل اویو میں، یروشلم میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیے، یہاں پر جو سرکاری بیان جاری کی گئی ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے صاف طور پر کہ اسرائیل کے لیے جو امریکی پرزور حمایت جو پہلے سے وہ ایکسٹینڈ کر رہے تھے وہ جاری رہے گی، ان کی حمایت ابھی بھی جاری ہے. اسرائیل اپنی دفاع میں ہے، کاروائی وہاں پر جاری رکھ سکتا ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو ان کی انڈور جو میٹنگز ہوئی ہیں، اور یہاں پر انہوں نے وار کیبنٹ سے بھی ان کا اجلاس ہوا، اور اس کے علاوہ وہ وزیر دفاع یوآف گیلنٹ اور وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو سے بھی الگ ملے، اور انہوں نے کافی زور دیا ہے کہ اسرائیل کی جو حکمت عملی ہے جنگ کو لے کر کے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، اور اسرائیل کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ وہاں پر جو عام فلسطینی شہری ہیں اور خاص کر کے خواتین اور بچے جو کہ بڑے ڈسپروپورشنیٹ تعداد میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس پر اسرائیل کو بالکل یہ طے کرنا ہوگا کہ ان کی ہلاکتیں نہ ہوں، وہاں پر جو امدادی سامان ہے وہ عام لوگوں تک پہنچ پائے. اور اس کے علاوہ ان دونوں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو ہے دو اور مدوں کو لے کر کے کافی مزید اختلافات دیکھنے کو ملے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں غرب اردن میں جو ویسٹ بینک کے علاقے میں یہاں انتہا پسند یہودی جس طرح سے تشدد کرتے رہے ہیں عام فلسطینیوں کے خلاف, اس کو لے کر کے امریکہ نے شکایت کی ہے اور ان کے اوپر ویزا بین بھی لگایا, اور ساتھ ہی ساتھ غزہ کے مستقبل کو لے کر کے بھی دونوں فریقین کے درمیان جو ہے کافی مزید اختلافات دیکھے گئے ہیں. جہاں تک امریکہ کا سوال ہے تو امریکہ چاہتا ہے کہ فلسطین انتظامیہ جو ہے اس کا اہم وہاں پر رول ہو, لیکن اسرائیل کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ویسٹ بینک میں جو لوگ ناکام ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ بالکل یقین نہیں کر سکتا اور انہیں یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی.
تو غزہ میں اس وقت صورتحال ہے کیا ہریندر, آپ کے پاس کیا خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے؟
جی, وہاں پر مزید کشیدگی ہے. میری کئی لوگوں سے آج بھی بات ہوئی ہے, ہر روز بات ہو رہی ہے, اور وہاں پر جہاں تک ان کے حماس کی جو وہاں پر منسٹری ہے, ہیلتھ منسٹری, اس کے طرف سے کہا گیا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران 150 وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہاں اسرائیل کے طرف سے اس کو لے کر کے کوئی بیان نہیں آیا, لیکن اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے. رفح جو کہ جنوبی علاقہ ہے, وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ایک منی لانڈرر جو کہ پیسوں کا انتظام کر رہا تھا حماس کے لیے, اس کی ہلاکت ہوئی ہے اسرائیلی کاروائی میں. لیکن وہاں پر لوگوں سے جو بات ہو رہی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسانی سطح پر جو ہے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پر جیسے آٹا جیسی جو معمولی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں, جہاں $1 میں پہلے 1 کلو آٹا وہاں پر مل جاتا تھا, اس کی قیمت اب $8 ہو چکی ہے. وہاں پر پانی نہیں ہے, بجلی تو پچھلے 2 مہینوں کے دوران جو ہے حالات جو ہیں, ایندھن کی سپلائی نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بجلی بھی نہیں ہے, اور لوگ جو ہیں انہوں نے پناہ لے رکھی ہیں یو این اقوام متحدہ کے تمام بلڈنگوں میں, اور وہاں پر حالت یہ ہے کہ برآمدے میں بھی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے پاس اس طرح سے سو رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ان سارے بلڈنگز کو انہوں نے آکیوپائی کر رخا ہے. تو وہاں
لاسٹ پہ صرف ایک چیز,
جب بارش ہو رہی ہے
امدادی کاروائیوں کے حوالے سے اگر آپ بتا سکیں کہ امدادی کاروائیوں کے حوالے سے, امدادی سامان کے حوالے سے خاص طور پہ کیا صورتحال ہے؟ آج اقوام متحدہ میں ایک نئی قرارداد بھی آ رہی ہے سلامتی کاؤنسل میں, تو امدادی سامان کے حوالے سے کچھ ایکسس بہتر ہوئی ہے؟
دیکھیں, امریکہ کی طرف سے بہت دباؤ دیا جا رہا تھا کہ امدادی سامان جو ہے اس کی انٹری کو لے کر کے اسرائیل کچھ تبدیلی کرے, کچھ اس طرح کے اقدامات لے جس سے کہ لوگوں تک امدادی سامان پہنچ سکے, اور اسرائیل پر اس دباؤ کی وجہ سے اسرائیل نے کرم شلوم جو کراسنگ ہے اس کو کھول دیا, اور اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر روز اس کی کوشش ہے کہ کم سے کم 200 ٹرک امدادی سامان جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے. اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انسپیکشن میں کافی تیزی آئی ہے, اور وہاں پر اس کی کوشش ہے کہ کم سے کم 200 ٹرک ہر روز وہاں پر چلی جائے, لیکن یہ 200 ٹرک جو ہے یہ کافی کم ہے وہاں کی ضرورت کے مطابق. اور امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے حمایت کم ہو رہا ہے اسرائیل کے لیے, پوری عالمی برادری جو ہے جس طرح سے اس کے خلاف جا رہی ہے, اس کے مد نظر اسرائیل کو اپنے حکمت عملی میں جو ہے
وہ تبدیل کرنی پڑے گی,
اس میں تبدیلی لانی
پڑے گی. بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے, اور اس پہ کافی بات ہو رہی ہے جنگی حکمت عملی کے تبدیل کرنے کے حوالے سے امریکہ میں بھی اور ادروائز بھی. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کے آغاز کے بعد سے اب تک ایران کے حمایتی یافتہ گروہوں نے مشرق وسطی میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے بڑھائے ہیں, اور یمن میں ایرانی حمایتی یافتہ حوثیوں نے کئی فوجی اور تجارتی بحری جہازوں پر میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے ہیں. یہ صورتحال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے کتنی تشویش کی وجہ ہے اور وہ اس سے کیسے نمٹ رہے ہیں, آئیے جانتے ہیں.
اکتوبر کے وسط سے امریکی افواج کو عراق اور شام میں مختلف مقامات پر تقریباً 100 بار نشانہ بنایا گیا ہے.
گزشتہ ماہ کے دوران جتنے حملے ہوئے ہیں وہ اس ایک سال کے عرصے میں ہونے والے حملوں سے زیادہ ہیں جب میں 2019 اور 2020 کے دوران عالمی اتحاد کے ترجمان کے طور پر عراق اور شام میں تعینات تھا.
اس وقت بھی صورتحال غیر مستحکم تھی جب ایران کی پشت پناہی میں ہونے والے کئی حملوں کے جواب میں امریکہ نے ایران کی قدس فورس کے رہنما قاسم سلیمانی کو جنوری 2020 میں ایک فضائی حملے میں ہلاک کر دیا تھا. امریکی فوج کے مطابق اس کا مقصد امریکہ پر ان حملوں کی روک تھام تھا جن کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی.
وہ تشویشناک تھا، وہ بہت شدید تھا، لیکن اب ہم ایران کے حواریوں کی جانب سے کہیں زیادہ مہلک، زیادہ خطرناک، زیادہ خوفناک اور زیادہ اشتعال انگیز اقدامات دیکھ رہے ہیں جو واضح طور سے عراق اور شام میں امریکی افواج کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہیں۔
امریکہ نے ان حملوں کے جواب میں تقریباً نصف درجن فوجی کاروائیاں کی ہیں، جیسے شام میں ایرانی فوج کے زیر استعمال تربیتی مرکز پر کیا جانے والا یہ حملہ، اور انہوں نے حال ہی میں داعش کے خلاف وہ گشت بھی دوبارہ شروع کر دیے ہیں جو حملوں کے آغاز کے بعد سے روک دیے گئے تھے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ان ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو اپنے حملوں کے لیے جواب دہ ٹھہرانے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔
ہم ان حملوں کے معمول بننے کی توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ بالآخر یہ بہت کامیاب ہوں گے، بالآخر اس میں امریکی جانی نقصان ہوگا۔
فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز کے ساتھ منسلک تجزیہ کار ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل مارک مونٹگمری کے مطابق بائیڈن انتظامیہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان لڑائی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حد سے زیادہ توجہ دیے ہوئے ہیں۔
ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکی افواج کو لاحق خطرے کو نہیں روک رہے۔ اگر ان امریکی افواج پر ایک بڑا حملہ ہو جس میں ہلاکتیں ہوں، تو امریکہ اس کا پرزور جواب دینے پر مجبور ہوگا۔ اس رد عمل سے جنگ میں وہ تیزی آ سکتی ہے جس کی انہیں فکر ہے۔
جبکہ ایران کے حمایت یافتہ گروہوں نے امریکی افواج پر زمینی حملے کیے ہیں، ایران کے حمایت یافتہ حوثی جنگجوؤں نے سمندر میں امریکی فوج اور تجارتی بحری جہازوں پر میزائل داغے ہیں۔
ان سے آخر کار سمندر میں ہلاکتیں ہوں گی، جہاز رانی پر پابندیوں، شپنگ اور انشورنس کی شرح میں اضافہ ہوگا اور عالمی معیشت پر اثر ہوگا۔
امریکی فوج کے مطابق وہ ان حملوں کا جواب دینے کے لیے اب ایک بین الاقوامی اتحاد کے ساتھ کام کر رہی ہے، مگر یہ رد عمل کیا ہوگا انہوں نے اس کی تفصیل بتانے سے انکار کیا ہے۔ کالا بیب کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
کیا امریکہ کے کہنے پر اسرائیل اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کرے گا، اور اسرائیل کی اندرونی سیاست اس جنگ میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسما عباس سے، جو ہمیں الاخوان یونیورسٹی افرین مراکش سے جوائن کر رہی ہیں۔ اسما، بہت شکریہ آپ کا۔ امریکہ کے پاس کتنا لیوریج ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ کا اسرائیل پر اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ کام کرے گا؟
اس وقت جو میں سوچ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ مجھے نہیں لگتا یہ ممکن ہے اس وقت۔ جس طرح سے کل ہم نے لوئڈ آسٹن صاحب کو وہاں اسرائیل میں دیکھا ہے بات چیت کرتے ہوئے، تو بجائے اس کے کہ جو بھی پچھلے کچھ دنوں میں بائیڈن، پریزیڈنٹ بائیڈن نے کچھ کوشنز دیے تھے، کچھ چیزوں سے آگاہ کرنا چاہا تھا اسرائیل کو، ہم سمجھ رہے تھے جیسے یہ وزٹ جو ہے سیکرٹری آف ڈیفنس کی، کہ وہ اسی میسج کو، اسی پیغام کو وہ افرم کریں گے اور اس کو اور مطلب وہ سوچ مستحکم کریں گے وہاں جا کے۔ لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ بالکل ہی فرق ان کی ڈسپوزیشن تھی۔ جو بھی پریس کانفرنس کا اگر آپ دیکھیں تو ایک مطالعہ کرنے والی شخص ہوتے ہوئے مجھے تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی ہمارے جو ہیں سننے والے کہ اگر آپ اس ایکسچینج کی ٹرانسکرپٹ دیکھیے تو اس کے اندر آپ کو فلسطین کا لفظ ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہے، اس میں پیلسٹینینز کا لفظ جو ہے وہ میرے خیال سے 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ صرف لوئڈ آسٹن صاحب نے کیا۔ گلانٹ جو ہیں وہاں کے ان کے کاؤنٹر پارٹ اور جو کہ اس پورے آپریشن کے انچارج ہیں، ان کا بالکل بھی وہ اس جانب جا ہی نہیں رہے۔ ٹو اسٹیٹ سولوشن جو بھی جو کہ ہم بہت سارے ہمارے سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ڈسٹنٹ سی چیز تھی کہ ہم اس پہ کیوں کمپرومائز کریں، ہمیں ایکچولی آزادی چاہیے، وہ تو اس کا بھی کوئی ریگارڈ نہیں کیا جو بھی ان کے اسرائیلی انٹرلوکیٹرس تھے۔ اس کے علاوہ عرب ملکوں کا کوئی کہیں دور تک پتہ نہیں ہے، لفظ عرب یا عرب استعمال نہیں کیا گیا، سوائے لبنان کا ایک مینشن ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے حزب اللہ کو چاہیے کہ ہمیں روز وہ ہماری پٹائی نہ کریں صبح۔
تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ اس ٹرانسکرپٹ سے اور ادروائز اوور آل جو پوسچرنگ ہے، آپ کو اس سے لگتا ہے کہ ابھی تک یہ چیز جو ہے امریکہ کے پاس وہ لیوریج نہیں ہے کہ یہ دباؤ کام کر سکے؟ تو صدر بائیڈن نے آگے اگر میں یہی ایڈ کرتا ہوں اس کے ساتھ انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ اسرائیل کی وہ اس میں کتنا رول پلے کر لیا, بیکاز صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا اسرائیلی قیادت پر تنقید میں کہ وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں وہ حکومتی اتحاد اپنا تبدیل کرنے, تو اندرونی سیاست کا کتنا کردار ہے اس جنگ میں؟
آئی تھنک یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ نتنیاہو صاحب کی جو گورنمنٹ ہے یا ان کی جو پولیٹیکل زندگی ہے وہ ختم ہے اس وار کے بعد, کہ وہ کوئی فیوچر اس پہ نہیں ہے. لیکن جب ہم اس طرح کی ہم اپنے پاکستان کو دیکھ لیں یا کہیں دیکھ لیں, جب ہم لوگوں کی سیاسی زندگی کی یا حیات کی بات کرتے ہیں تو رسپانس تاریخ سے یہی آتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ایک طرح سے وہ ختم ہو جائیں گے لیکن وہ کسی اور طرح سے زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے, تو جب ہم سوچتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر نتنیاہو, کیونکہ ہمارے بہت دوست ہیں جو اسرائیل واپس گئے, جنہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ ہم اسرائیل کو نتنیاہو سے بچانے جا رہے ہیں, ہمارے سوشلسٹ روٹس ہیں, ہمارے دوسری طریقے کے پیسیفسٹ زائنسٹ روٹس ہیں, وچ سم ٹائمز کین بی این آکسیمورون, بٹ دیر آر پیپل, دیر از اے وائبرنٹ لیفٹ ان اسرائیل جو کہ بائیں بازو کی وہاں پہ جو قوتیں ہیں جو اکٹھا نہیں ہو پا رہی, اور جو کہ جیسے بین الاقوامی لیفٹ جو قوتیں ہیں انہی کی طرح دے آر فیلنگ, کیونکہ وہ کوئی کلیکٹیو اسٹریٹجی نہیں بنا پا رہی, اور چاہے نتنیاہو کی گورنمنٹ کے کچھ ہی دن باقی ہوں لیکن مجھے جس طرح سے میں ہسٹری کو دیکھتی ہوں یا جو بھی مطالعہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد جو آنا ہے وہ اس سے قدرے بہتر نہیں ہوگا. جس طرح بھی ہم دیکھ لیں امریکہ کی اپنی انٹرنل پالیٹکس پہ میں جانا چاہوں گی ایک سیکنڈ کے لیے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ 9/11 سے لے کے آج تک کتنے ہمارے امریکی دوست جو کہ اچھی سوچ رکھتے ہیں, اچھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں دنیا میں, لیکن وہ بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لا پائے امریکی فورن پالیسی میں, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا امریکی قیادت جتنی بھی ہم نے بدلی ہیں محنت کر کے, چاہا کہ اچھا کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جائے یا کچھ, کہ جو ہسٹری کے جو را ہے وہ تو اسی طرف جاری ہے کہ چاہے جو قوتیں ہیں وہ ایک طرح سے منہ کی بھی کھائیں گی لیکن ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ دوبارہ سے ابھریں. تو اگر
مجھے میرے پاس دو منٹ اور ہیں ڈسکشن کے لیے, اینڈ آئی وڈ لو ٹو انکلوڈ ٹو مور پوائنٹس ان دس. اقوام متحدہ میں امریکہ پر جو غزہ کے معاملے پہ آنے والی قراردادیں ہیں امریکہ اس کو ویٹو کرتا ہے, اس پہ تنقید ہوتی ہے امریکہ پہ, دوسری طرف امریکہ اسرائیل کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے مینشن کیا کہ وہ ٹرانسکرپٹ جو تھی اس میں مینلی مینشن یہی تھا, جتنی دفعہ بھی پیلسٹینینز کا لفظ آیا وہ امریکہ کی طرف سے مینشن کیا گیا, تو یہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا یہ مؤثر طریقہ کار ہو سکتا ہے؟
میرے خیال سے بجائے صرف امریکہ پہ ہمیں تکیہ نہیں کرنا چاہیے, جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. آئی تھنک ہم امریکہ کو ایک طرح سے ہر چیز کا قائد مان کے ہم اپنی ہی ایک طرح سے وی ڈیفیٹ آر سیلف, اٹس اے سیلف ڈیفیٹنگ پروفیسی, رائٹ, ٹو سے دیٹ امریکہ کین پلے دس رول, اینڈ امریکہ ہیز ناٹ کریٹڈ دوز پاورز دیٹ ول الٹیمیٹلی ایون گو اگینسٹ اٹ. سو یہ تو ہسٹری کا ایک ہمارے پاس یہ لیسن ہے. دوسرا یہ کہ اس جب تک عرب طاقتیں اور جب تک باقی جو ہیں, ہم نے اسپین میں دیکھا ہے, ہم نے فرانس دیکھ رہے ہیں, ہم انگلینڈ دیکھ رہے ہیں, کیمرون جیسا آدمی اب سیز فائر کی بات کر رہے ہیں, تو یہ دس از این امپورٹنٹ مومنٹ کہ ہم امریکہ کو تھوڑا سا ڈی سینٹر کر کے انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ باقی سب لوگ کیوں چپ ہیں, وہ کیوں امریکہ کے اثر کے اندر ہیں, کیونکہ امریکہ نہ ایک مؤثر قیادت ہے اپنے لوگوں کے لیے اور نہ باہر والوں کے لیے.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ پہ تکیہ نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسماء, وقت کی کمی ہے ورنہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. در ادامه حملات اسرائیل در باریکی غزه امروز از کشته شدن ده ها نفر گزارش شده است. بدنبال حمله روز جمعه بر یک پایگاه پلیس در ولایت جنوب شرقی سیستان بلوچستان ایران، وزیر خارجه پاکستان در یک تماس تلفنی با همتای ایرانی خود تروریسم را یک خطر مشترک برای هر دو کشور خوانده و در ادامه نگرانی میان پاکستان و طالبان افغان، سرپرست حکومت پاکستان بار دیگر از تصمیم خود مبنی بر اخراج پناهجویان افغان از پاکستان دفاع کرده. از افغانستان تا پاکستان تا ایران و فراتر از آن بخصوص شرق میانه شاهد نارامی ها با شمول بیجا شدن مردم، انتحار، انفجار و فعالیت چشمگیر گروه های تندرو می باشیم. چرا این نارامی ها پایان نمی یابد؟ پیامد این نارامی ها برای مناطق مرکزی و مناطق غربی آسیا چه خواهد بود؟ و مهمتر از همه، کشورهایی که نقش بازیگران عمده را ایفا می کنند چی باید کرد؟ در برنامه امشب، برنامه روایت امروز، البته در مورد همین موضوع بحث خواهیم کرد. در این برنامه آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی مقیم در ترکیه را با خود داریم تا با پرسش هایی که مطرح کردم جویای پاسخ شویم. آقای مبلغ، ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حاضر شدید. امیدوار هستم که صدای ما را داشته باشین.
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما و سپاس تشکر از دعوت شما.
ممنون. از شرق میانه میخواییم که آغاز کنم، موضوعی که شنونده های ما در رادیو همواره این موضوع را با ما یا نظر خود را در این مورد شریک میکنن و یا پرسش هایی را در این مورد از ما میپرسن، تا حدی که میتونیم به اونا پاسخ میتیم، لیکن بیشتر فکر میکنم پاسخ یا سوالات از اونا مربوط میشه به تحلیلگران و مقام ها. ولی به هر صورت از شرق میانه اگر آغاز کنیم، شما آینده جنگ فعلی بین اسرائیل و حماس را چگونه میبینین، به خصوص که شما در نزدیکی در منطقه زندگی میکنین؟
خب مسئله فلسطین یک مسئله بسیار بسیار متاسفانه پیچیده هست. علی رغم واقعیت هایی که وجود داره در مورد مسئله فلسطین، موضع گیری های کشورهای کلان و همچنین قدرت های جهانی تعجب آور هست در خصوص مسئله فلسطین. ما در فلسطین در تاریخ بسیار غمبار را بعد از 1948 و تأسیس دولت به نام دولت اسرائیل توسط بن گوریون که اولین رئیس جمهور حکومت اسرائیل هم بود شاهد هستیم. بعد از او شما اگر نقشه 1948 را مقایسه بکنید با نقشه امروزی که وجود داره از سرزمین های تحت حاکمیت اسرائیل، بسیار بسیار به شکل واضح به شما از غصب سرزمینی حکایت خواهد کرد و شما از به اصطلاح آنچه را که در طی این نزدیک به 74-75 سال بر مردم فلسطین رفته و این کشاکش و این نزاع و این به اصطلاح جنگ آشکار را که در آنجا در جریان هست را متوجه میشین. شما ببینید در یک سرزمین مربوط به اصطلاح مردم هست و بعد در آنجا با توافق جهانی و به دلیل این که در دست انگلستان هست در اون زمان بعد از جنگ جهانی دوم، فلسطین خاکش تحت استعمار انگلستان هست و کشورهای کلان تصمیم میگیره که حکومتی را برای اصلاح یهودیان تشکیل بده و سرزمین را برایشان ترسیم بکنه. در طی این تصمیم گیری با اختیارات را که انگلیسی ها داشتن زمین سازی های را کردن، خب این اتفاق افتاد. بعد از او هر تلاشی که صورت گرفت که یک به اصطلاح صلح عادلانه بین ساکنان اصلی این سرزمین یعنی مردم فلسطین و مهاجران که از تمام دنیا به نام مهاجران دیاسپورای یهود آورده شده به اسرائیل، به فلسطین و اسرائیل تازه تأسیس، بین اینها یک به اصطلاح صلح مبتنی بر عدالت صورت بگیره، متاسفانه این از طرف حکومت های وقت اسرائیل هیچ کدامشان عملی نشد. حتی صلح را که با میانجیگری آمریکا و با نقشه راه به نام دو کشور دو ملت در یک سرزمین را پیریزی کرده بودند در اسلو در سال 1993 و بعد اسلو دوم در سال 1995 پای ای امضای کسان مثل یاسر عرفات هست، امضای کسان مثل رئیس جمهور وقت اسرائیل وجود داره، آقای کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود وجود داره، اما به هیچ کدام از مفاد اینها حکومت های اسرائیل متحد نماندند. شهرک سازی ها ادامه پیدا کرد و بعد از او شهرک نشین های مسلحی که شما اگر مستند های الجزیره را از احوال اوضاع شهرک نشین ها داشته باشید، برای تفریح آدم می کشتند. یعنی در مناطقی که مثلا فلسطین ها زندگی میکنه در هم جوار شهرک نشینی و شهرک سازی صورت گرفته و از آنجا تمام این مردم مسلح هستن و به سمت اطفال فلسطین ها شلیک میشه، اطفالشان رو بوده میشه، به زور به اردوگاه ها و زندان ها طفل های زیر سن برده میشه، جوان ها برده میشه. این بی‌عدالتی مطلق و آشکار صلح نخواهد آورد و این معیار دوگانه ای که دنیا و مخصوصا کشورهای کلان هزینه ای را که از اعتبار به اصطلاح خودشان می کنند به پای رفتارهای خشن اسرائیل، این هم قابل ترمیم شدن نیست. امروز چهره جهانی آمریکا و کشورهای غربی به اصل مسئله فلسطین قابل ترمیم نیست. دیگر کسی باور نمی کند شعارهای مثل حقوق انسان، شعارهای مثل برابری حقوق زن و مرد یا تمام اون کلیشه هایی که دیگه امروز باخند و مفاهیم و لغات توهی از مفاهیم تبدیل شده. و من فکر میکنم که این پایان کار نیست، بلکه آغاز یک تنازع و منازعه بسیار بسیار خطرناک در منطقه میتونه باشه. فلسطینی ها عقب نشینی نخواهد کرد. ما دیدیم یعنی نهایت آنچه را که اسرائیل میتونست انجام بده انجام داد، تا توانست تخریب کرد، تا توانست از مدارس تا به اصطلاح شفاخانه ها تا مراکز امن سازمان ملل را تخریب کردند و در حدود 19,000 انسان را در طی این چند ماه قتل عام کردن. بیشتر از 5,000 کودک کشته شد، بیشتر از چندین هزار کهنسال و به اصطلاح زنان کشته شدن و ما هنوز شاهد دستاوردی برای اسرائیل نیستیم. تونل های استراتژی که حماس هنوز سر جای خودش هست. بنابراین حرف من این هست که بدون عدالت صلح نیامدنی هست. این در هر جای قابل تطبیق هست، در اسرائیل و در بحث فلسطین از هر جای بیشتر ما نمودش رو میبینیم.
تشکر. شما به ارقام تلفات اشاره کردین، دقیقا همین رقم است گزارش ها کیست؟ البته بر اساس معلوماتی که از جانب مقام های صحی در غزه ارائه میشه که حدود 20 هزار نفر که اکثریتشون کودکان و زنان هستند در طول اضافه تر از جنگ دو ماهه تلف شده اند، ولی ایالات متحده و اسرائیل میگن که ارقام تایید کردن نمیتونه. به هر صورت شما به موضوع طرح دو دولت مستقل یا تشکیل دو دولت مستقل اشاره کردین. ایالات متحده روز گذشته هم بر امی طرح بر که موقف همیشگیش است تاکید کرد. فکر میکنین که این طرح در آینده تطبیق شود؟
به صراحت دولت آقای نتانیاهو و سفیر ایشان در لندن بار بار اعلام کرده که چیزی به نام تشکیل حکومت مستقل فلسطینی وجود ندارد و همچین چیزی اصلا در سناریوی دولت اسرائیل قابل اجرا شدن نیست. حرف ما این هست که چه چیزی میتونه اسرائیل را متحد بکنه به پیمانهای بین المللی؟ تا حالا هیچ پیمان بین المللی مورد احترام اسرائیل واقع نشده. قطعنامه های سازمان ملل مورد احترام واقع نشده. من عرض کردم خدمت شما شیمون پرس به دلیل امضا پای به اصطلاح تشکیل دو دولت مستقل توسط یک یهودی افراطی ترور شد و به همین شکل آقای یاسر عرفات توسط میهن پرستان فلسطینی متهم به خیانت شد. ما میخواییم بگوییم که چه چیزی میتانه اسرائیل را وادار به پذیرش حداقل ها بکنه تا زمانی که این حمایت چشم بسته و گسترده جهانی علارغم قدرت های کلان، نه جهانی، قدرت های کلان مثل آمریکا، آلمان و جاهای دیگه در تأیید جرایت های اسرائیل وجود داره، یقینا خودش را ملزم به رعایت حداقل ها هم نخواهد کرد. من میخوام بگویم که حتی معاهده ای را که پای او امضای رئیس جمهور وقت اسرائیل یاسر عرفات و رئیس جمهور وقت آمریکا بوده رعایت نشده و بعد از گذشت 20 چند سال امروز حکومت کنونی اسرائیل میگه که یک همچین چیزی اصلا وجود نداره و نفی کرده. بنابراین من فکر میکنم که دیگر نه به تعهدات بین المللی اسرائیل میشه اعتبار کرد و نه هم به اصطلاح شعارهای هم پیمانان اسرائیل کسی از ملتهای منطقه و از ملتهای جهان. شما تظاهرات را در لندن دیدید، در آمریکا دیدید، در کشورهای غربی دیدید، این نشان دهنده بیدار شدن وجدان عمومی انسانها هست و من فکر میکنم که این قضیه یعنی تشکیل دو دولت مستقل به حدی که پشتوانه اجرایی داشته باشه نداره و عملا از طرف خود اسرائیلی ها این نفع میشه. آمریکایی ها اگر اصرار میکنه به چه دلیل و با چه ضمانت اجرایی طرف فلسطینی میتونه قبول بکنه که این چه تضمینی برای اجرایش وجود داره؟ ما ورژن مصلحتگرای فلسطینی را داریم در کرانه باختری، آقای قبل از آقای محمود عباس یاسر عرفات بود و بعد از او محمود عباس. چه دستاوردی داشته آقای محمود عباس در کرانه باختری؟ هر روز شهرک نشینای اسرائیلی جوانای فلسطینی را میکشند، جوانا و زنان و کودکان رو بوده میشه و برده میشه با به شکل فجیع. متاسفانه خانه های مردم در کرانه باختری وارد محل منازعه هم نیست، امروز تحت حاکمیت محمود عباس هست که با اسرائیلی ها روابط خوبی دارن و در آنجا هم این همین مسائل تکرار میشه. بنابراین من فکر میکنم در این جهان غیر فلان، در این جهانی که متاسفانه تمام دستورالعمل‌ها و تمام قوانین بین المللی دارد نقض میشه توسط اسرائیل، ملت‌های منطقه و مخصوصاً ملت‌های عرب و ملت فلسطین به این نتیجه رسیده که یک راه داره و اون راه هم مقاومت هست. و این موضع حماس رو تقویت میکنه.
شما با خشونت یهودی های شهرک نشین در کرانه غربی یادآور شدین، که چیزی که ایالات متحده هم در او رابطه ابراز نگرانی کرده و حتی در برابر کسانی که یعنی امو یهودی هایی که چنین کار را میکنن ممنوع ساختشون از اینکه به ایالات متحده وارد شون. ولی به هر صورت اگر پس بگردیم به غزه، غزه که تحت حاکمیت گروه سیاسی نظامی حماس قرار داره، اضافه تر از یک دهه است که حماس در اونجا در کنترل است. ایالات متحده و اسرائیل حتی روز گذشته دفعه آخرش که ما شنیدم بار دیگری را تأکید کردن که غزه پس از جنگ کنونی یک غزه خواهد بود که در اونجا حماس نخواهد بود، یعنی هیچ نقش نخواهد داشت. ولی حماس به این باور است که چونین یک مفکوره، یک تلاش، یک خیال واهی خواهد بود. شما چی فکر میکنین که آیا نقش حماس به صفر تقلیل خواهد یافت؟
آن چیزی را که اسرائیل و آمریکا میخواید خواست امروز و یا دیروزشان نیست، و تعیین این مسئله هم به دست اسرائیل و یا آمریکا نیست. یعنی اینکه بیای و غزه تحت به اصطلاح زعامت حماس نباشه و یا نقش حماس در آنجا به صفر برسه و یا حماس تماما از بین بره، من این را کاملا غیر واقعی و غیر عملی میبینم. من فکر میکنم این نوع نگاه حذفی مسئله فلسطین را نه تنها حل نخواهد کرد، بلکه من پیش بینی میکنم که عین وقایع در کرانه باختری هم شروع خواهد شد. امروز بسیار حرف زیبای زد یکی از تحلیلگران الجزیره و اون همین بود که تونل‌های حماس امروز به کشورهای عربی وصل هست و شما از تعداد کسانی که با اندیشه مقاومت و جهاد وارد غزه میشه اطلاع ندارید. به هزاران جوان از این تونل‌ها وارد میشه و امروز ضعف اطلاعاتی و خبرگی حماس و همپیمانانشان در ایجاد یک چنین تونل‌های مسلم هست. شما چطور میتونی با مردم و جوانای در منطقه، فقط فلسطینی ها نیستن، جوانان در منطقه که تصمیم گرفتن که این دندان به اصطلاح پوسیده به شکل کنده شود، مرگ یک بار و شیون یک بار. شما آن ویدیوی معروف یحیی سنوار را به خاطر دارید که می آیم میگن نحن مجانین غزه، ما دیوانگان غزه هستیم. یعنی این بیعدالتی ما را به جنون رسانده و دیگر پالیسی نمی کنیم با کسی. ما تصمیم خود را گرفتیم و مردم غزه هم تصمیم خود را گرفتن. نه تنها غزه، امروز تحرکات زیاد را ما در کرانه باختری هم می بینیم. شما جوانان مصر را اگر راحت بگذارید فکر میکنید نمی آید به غزه؟ جوانان عراق نمی آید به غزه؟ مقتدات صدر شاید به هزاران نفر نیروی تحت کنترلش داره که امروز ثبت نام کرده برای ورود به غزه. من فکر میکنم این کوته بینی های کشورهای مثل آمریکا و اسرائیل قضیه را تشدید خواهد کرد.
موضوع را یک کمک فراتر میریم. جنگی که در غزه اکنون جریان داره، این جنگ امو رقمی که شما هم اشاره کردین که جوانان را یا پایشان به داخل غزه کشانده از دیگه کشورها را، گروه های نیابتی ایران را برانگیخته. در حزب الله لبنان ما میبینیم که حملات را انجام میده و در جنگ است با اسرائیل. به همین ترتیب حوثی های یمن است که حملات تیاره های بدون سرنشین خود را یا وسایلی که پرواز میکنن بدون سرنشین است، درونز، اونا را انجام میتن. و با آغاز این جنگ مسیر تردد کشتی های تجارتی در بحیره یا بحیره سرخ نیز ناامن شده و وزیر دفاع ایالات متحده به خاطر تامین امنیت این مسیر روز گذشته از تشکیل یک ماموریت چند ملتی خبر داد. شما خطر گسترش این جنگ و دخیل شدن دیگر کشورها را تا چه حد میبینید؟ یک خود گروه های نیابتی است یا افراد است که به شکل انفرادی داخل میشه ولی کشورها؟
ببینید اون چی که واقعیت داره این هست که حزب الله و تا حدود مجموعه هایی که در سوریه هستند از شبه نظامی های ایران و همچنین از نظامیان خود سوری مربوط به آقای بشار اسد، حزب الله سوریه، عراق ممکن هست به شکل رسمی امروز بیانیه ای نده، ولی من گفتم اونجا شبه نظامیان هستن که بسیار قدرتمندن، از جمله طرفداران مقتدی سعدم. حوثی ها دست کم نگیرید، تماما بر تنگه باب المندب مشرف هستند و این که آنجا اینقدر توسعه پیدا کرد قدرت موشکی برای همچنین روز بود. بسیاری از کشتی های استراتژیک تجاری که به روسیه به اسرائیل می رفتن انصراف داده از رفتن به اسرائیل و این هزینه ها رو تا کی می داند دولت آمریکا تقبل بکنه؟ به روز میلیون ها دلار جنگ اسرائیل با غزه برای آمریکایی ها هزینه داشته، به قدر این هزینه سنگین بوده که در آخرین تصمیم سنا هیچ هزینه دیگه نتوانستن به جنگ اوکراین اختصاص بدن و دولت بایدن اعلام کرد که این بسته کمکی شاید آخرین بسته کمکی ما به اوکراین باشه. ممکن هست که ممکن یعنی به احتمال قریب به 90% جنگ را در اوکراین باختن. شرکای اروپایی و آمریکایی ها هم متزلزل شدن نسبت به اصطلاح تمام قد استاد شدن پشت اسرائیل و آمریکا. من فکر نمی کنم که در آن ائتلافی مثلا اسپانیا همین امروز اعلام انصراف کرد از یک چنین ائتلاف کشورهایی که برای تامین امنیت بحیره سرخ می خواهد تشکیل شود. من فکر می کنم که کسان را که و صدمه ای را که به شعارهای لکس دموکراسی، نظامهای دموکراسی و همچنین لیبرال دموکراسی زد، این غیر قابل جبران هست. شاید بیش از نیم قرن هست که تسلط و شیوع گفتمان لیبرال دموکراسی در دنیا مخصوصا به توسط تکنولوژی جدید، فیلم، صنعت سینما و همچنین تولید فکر از سوی اندیشمندان و فیلسوفای به اصطلاح که معتقد به این مسیر لیبرال دموکراسی بودند، بسیار یک فضای مساعد را برای اینا فراهم کرده بود و از طرف بسیار هزینه شده بود پشت این گفتمان. اما مسائل غزه قضایا را دگرگون کرد، بحث افغانستان دگرگون کرد. امروز ملت های منطقه را بگذارید، ملت های اروپایی دیگه به این گفتمان ها باور نداره.
آقای مبلغ، در جنگی که در غزه فعلا جریان داره، نام ایران در صدر است، همون رقمی که شما گفتین گروه های است در منطقه که بر اساس ایالات متحده و کشورهای منطقه توسط ایران اینا تمویل میشن. با باور شما ایران از ناامنی های کنونی آیا سود میبرد یا نه؟ و اگر میبرد چی سوده است؟
خب ببینید، ایران یک حکومت هست مخلوط از ایدئولوژی و به اصطلاح سیاست. در رأس حکومت ایدئولوژیک ایران بحث مخالفت با آمریکا، مخالفت با قماش غرب، مخالفت با اسرائیل وجود داره. کسان مثل مثلا فرض کنید آقای هاشمی رفسنجانی که از دنیا رفت، کتابی داره به نام امیر کبیر. در امیر کبیر بسیار به زیبایی بازی های استعمار از جمله استعمار انگلیس را بررسی گرفته. من فکر میکنم این نسل انقلابی که آمدن و حکومت ایران تشکیل دادن، اینها خاطرات تاریخی را از استعمار داشته و دارند. بحث تجاوز پرتغال ها به جنوب ایران، جنایت هایی را که در اون زمان صورت گرفت، قحطی را که به سبب حضور پرتغالی ها و انگلیسی ها در ایران به وجود آمد، اینها حتی با اندیشمندا و تاریخدان هایشان که وقتی صحبت میکنیم میگن ما دیگر نمیخواهیم که پای استعمار باز شود بر اینجا. بخشش از این ایدئولوژی نشأت میگیره و سیاست خارجی اونا هم بر همین اساس تعریف شده. بنابراین من فکر میکنم که در این راستا تا حدود موفقیت هم داشته، یعنی در عراق مثلا شما بعد از هجوم آمریکایی ها به عراق گروه های متعدد متصل به ایران به شکل گرفت. اینا امروز بخش انکار ناپری فضیل از نیروی نظامی عراق هست، به همین شکل در سوریه اوضاع را مدیریت کردن بدون به اصطلاح خوب و بغض اگر شما صحبت بکنید. به همین شکل شما در مبارزه حوثی ها با عربستان، عربستان ها را امروز تا حدود اقناع کرده، عربستان آن مطیع ایرک برای آمریکا بود دیگه نیست. شما میبینین معاهدات بسیار کلان را با چینایی ها بسته. من فکر میکنم که روند را که مد نظر ایرانی ها بود و آن هم به اصطلاح تنگ کردن منطقه و فضا برای آمریکایی ها تا حدود موفق بود.
آقای مبلغ، اگرچه موضوعات زیادی را میخواستیم که پرسان کنیم، لیکن نسبت به زیقی برنامه شاید که سوالات زیادی ما باقی بانه، ولی یک سوالی که در ذهن ما میاد خطور کردی که وضعیت کنونی در شرق میانه تا چه حد میتونه که بر افغانستان تأثیر گذار باشه؟
متاسفانه ما وقت باز به قضیه افغانستان میاییم، معادله ها خیلی پیچیده هست و ترس ما از به دبستان هایی هست که مردم ما ممکن است از او خبر نباشن.
مثلا
تحرکات را که در پاکستان صورت میگیره علیه حکومت پاکستان توسط تی تی پی، تی تی پی امروز یک قدرت کلان هست و تی تی پی را شما نمیتونید از جنبش تحفظ پشتونخوا جدا کنید. درست است که جنبش تحفظ پشتونخوا را میگن مدنی هست، ولی ارتباطات و تأمین نیروی را که جنبش تحفظ پشتونخوا برای تی تی پی میکنه در یک مقاله بسیار مفصل بررسی شده. نشنل عوامی پارتی به رهبری ایمل ولی ارتباطات تنگاتنگ داره و همینطور بلوچ ها با تی تی پی. آیا مردهای جغرافیه را میخواین جا به جای بکنن در تبانی با قدرت های کلان؟ آیا قرار هست پاکستان به سمت یک به اصطلاح تکه پارچه شدن دیگه پیش بره؟ همین نشنل عوامی پارتی در جدایی بنگلادش از پاکستان نقش بسیار عمده داشت. امروز تمام اینها هست. بلوچ های ایران دقیقا در صف تی تی پی و لشکر آزادی خواه بلوچ پاکستان هستند و عملیات های را هم در داخل خاک ایران هم انجام میدن. طالبان امروز تمام قد پشت تی تی پی استاد شده و طالبان عمیقا رابطه داره با آمریکایی ها. این غیر قابل انکار هست. معاهده دوحه بسیار معاهده خطرناک هست و پاکستانی ها مخصوصا پنجابی ها من فکر میکنم که یک سیاست سفت و سخت را بعد از بیدار شدن در قبال بعد از لاخای پیش گرفته، از جمله بحث کنترل شدید مرزی بین افغانستان پاکستان، از جمله بحث سخت گرفتن بر طالبان و تی تی پی. این مشکل تمامیت ارضی را برای پاکستان وجود نداره.
تشکر آقای مبلغ از اینکه در برنامه با ما بودین، لیکن با تاسف نسبت به ضیقی وقت و رقمی که قبلا گفتم نمیتونیم که به این بحث خود ادامه بدیم. انشاءالله که در برنامه های بعدی شما را باز هم مزاحمت میکنیم و حتما دعوتتان میکنیم. تشکر از اینکه